السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر اعزان گرامی ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو گیا ہے اور انتہائی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ اس بابرکت ترین مہینے سے استفادہ کر سکیں۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کی طرح سے ایک دروازہ ہے جو سعادتوں اور نیکیوں کی طرف اللہ نے کھولا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع پہ موقع دیتا چلا جاتا ہے، دن بھر میں موقع دیتا ہے، پورے ہفتے میں بہترین دن جمعہ کا دن کہہ کر ہم سے ایک طرح سے دعوت دیتا ہے کہ آؤ اس جمعے سے استفادہ کرو، پورے سال کے مہینوں میں بہترین مہینہ ماہ مبارک رمضان کو قرار دے کر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس سے استفادہ کرو۔ تو ماہ مبارک رمضان الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور رحمتوں کی برسات یوں سمجھ لے کے موسلا دھار برسات شروع ہو چکی ہے، موسلا دھار برسات۔ اب اس موسلا دھار برسات سے استفادہ کرنا ہمارا کام ہے، ہم اس سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں۔ اس سے استفادہ کرنے کی صورت میں ہمارا پورا وجود اس برکت سے مستفیض ہو سکتا ہے، پوری طرح بھیگ سکتا ہے اس رحمت کی بارش میں، اور اگر اس سے استفادہ نہ کریں تو ممکن ہے ایسا بھی ہو کہ رحمت کی بارش برستی رہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ زمینوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو ایسی پاکیزہ زمین ہوتی ہے کہ اس پہ اگر تھوڑی سی بھی بارش برس جائے تو وہ فوری طور پہ اپنا نتیجہ دینا شروع کر دیتی ہے، سبزہ اگنے لگتا ہے۔ لیکن ایک زمین ایسی بھی ہوتی ہے، وہ بارش کی زد میں تو ہوتی ہے، بارش اس پہ بھی گرتی ہے، لیکن وہ نمکزار ہے، شورازار ہے، کتنی بھی بارش برستی رہے اس بارش کا اس زمین پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کی شورازاری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو خدا بندے متعال ہمیں ایسی زمین بننے کی توفیق دے کہ جس پر رحمت کی جب یہ بارش برسے تو صحیح طور پر یہ زمین آباد ہو سکے اور اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو سکے، اور ہمیں ایسی زمین ہونے سے بچائے کہ جس پر بارش تو برستی ہے لیکن اس کے فائدے ہونے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41، جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب ہم زمین میں حکومت دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، تو ان کا کام کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامہ صلاۃ، واتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر معروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے مختصر ترجمہ کر دیا اس کا، ان لوگوں کے بارے میں، کسی کچھ افراد کے بارے میں کہ جن کو زمین پر غلبہ ملے گا، اختیار ملے گا، اور جب اختیار ملے گا تو وہ نماز کا قیام نماز کریں گے، قیام صلاۃ، ادائے زکوٰۃ کریں گے، امر المعروف نہیں المنکر، لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت، برائیوں سے روکیں گے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا امام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت آل محمد کے بارے میں ہے اور یہ آیت امام مہدی اور ان کے اصحاب کے بارے میں ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں سے مراد، ان لوگوں کا مزداق کون ہے، ان سے مراد ہیں آل محمد میں سے امام مہدی اور ان کے اصحاب، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں، امام فرماتے ہیں، شرق و غرب جہان یعنی دنیا کے مغرب اور مشرق ہر جگہ پر غلبہ عطا کرے گا، دین اسلام کو ان کے ذریعے سے غالب کرے گا، ہر بدعت اور ہر باطل کا ان کے ذریعے سے خاتمہ کرے گا، یہاں تک کہ دنیا سے ظلم و ستم کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ یعنی امام مہدی کے بارے میں ہے کہ وہ آئیں گے اور ان کے اصحاب ظلم پہ حکومت قائم کریں گے، زمین پر سے بدعتوں کا، باطل چیزوں کا خاتمہ اور ظلم و ستم کو ختم و بالکل ختم و نیست و نابود کر دیں گے۔ میرا اب یہ باتیں چونکہ آپ لوگوں کی جانی پہچانی ہے، سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، لیکن سوال جو ہے وہ اس طرح سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امام نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو امام مہدی ان کے اصحاب جن کو دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا، سوال یہ ہے کہ آئمہ جو ہے وہ امام زمانہ زمین پر حکومت کیوں قائم کرنا چاہ رہے ہیں، زمین پر سے ظلم و ستم کا خاتمہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، امر المعروف و نہی المنکر کرنا کیوں چاہ رہے ہیں، کیا یہی ہدف ہے یا ہدف اس سے آگے کوئی اور چیز ہے، کیا ہدف صرف اتنا ہی ہے کہ زمین پر اسلام کی حکومت قائم ہو جائے اور بس، کیا ضرورت صرف اسی بات کی ہے، ہدف حکومت صرف یہ ہے کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے، یا نہیں آگے کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی کرنے کا ہدف ہے۔ تو عزیزان گرامی، در حقیقت جتنے بھی آئمہ آئے ہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کا ہدف اس دنیا کو ایک ایسے معاشرے میں تبدیل کرنا تھا کہ جس میں تمام انسانوں کا رخ خدا کی طرف ہو جائے، آسان الفاظ میں کہوں کہ اس دنیا معاشرے میں الہی رنگ آ جائے۔ الہی رنگ کا کیا مطلب ہے عزیزان گرامی، دیکھیں وضاحت کرو، دیکھیں کیا امام حرف صرف یہ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں باقی اور کچھ کرے نہ کرے، مثال کی بات ہے، زکوٰۃ دے اور کچھ کرے نہ کرے، یعنی نماز ایک اشارہ ہے کسی اور چیز کی طرف، زکوٰۃ ایک اشارہ ہے کسی اور معاملے کی طرف، امر المعروف و نہی المنکر کرنا یہ اشارہ ہے کسی اور پوائنٹ کی طرف، کسی اور فینومینا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے قرآن کی اس آیت کے اندر۔ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد صرف یہ نہیں ہے کہ امام صرف نماز قائم کریں گے اور بس، یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز ایک اشارہ ہے کہ اللہ کا انسان سے تعلق، اللہ کا انسان کا اللہ سے ایک رابطہ، اس رابطے کا بہترین ذریعہ کیا ہے، نماز۔ نماز کے بارے میں احادیث بھی بے شمار ہیں، علماء کے واقعات بھی بے شمار ہیں کہ نماز کے ذریعے سے انسان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ دن میں ایک بار ہی پانچ بار قائم کرنے کا موقع ملتا ہے اس کو۔ تو خدا نے کہا کہ یہ لوگ اقامہ صلاۃ کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف اقامہ صلاۃ ہے، کچھ اور نہیں ہے؟ نہیں، علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان افراد کے ذریعے سے معاشرہ ایسا بن جائے کہ اس معاشرے کے تمام افراد کا اللہ تعالیٰ سے ایک قریبی رابطہ جڑ جائے، اس قریبی رابطے کا ایک مظہر، ایک مصداق، ایک یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا پھول جو گلدستے میں جو سب سے نمایاں نظر آتا ہے، پورا گلدستہ بہترین ہے لیکن ایک پھول جو اس پورے گلدستے کا نمایاں ترین پھول ہوتا ہے. نماز اس گلدستے کا نمایاں ترین پھول ہے, اس لیے اس کا نام آیا. ورنہ پورا گلدستہ جو ہے وہ معاشرے کو گلدستے میں تبدیل کرنا ہے. ایک ایک فرد کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جائے کہ اس کے اندر خدائی رنگ نظر آنا شروع ہو جائے. خدائی رنگ قرآن کی آیت بھی ہے, صبغت اللہ, یہ اللہ کا رنگ ہے, اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور رنگ کون سا ہو سکتا ہے. یعنی یہ معاشرہ ایسا ہو جائے کہ اس معاشرے کے اندر آپ دکاندار کو دیکھیں تو اس دکاندار کو دیکھیں آپ کے ذہن میں, وہ دکاندار نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا, وہ اپنی دکانداری کر رہا ہوگا, لیکن اس کی دکانداری دیکھ کر انسان کو احساس ہوگا کہ اس شخص کا خدا سے کتنا گہرا تعلق ہے. اس شخص کے اندر, اس کی دکان کے اندر, اس کے کاروبار کے اندر خدا کتنا جھلک رہا ہے, خدائی رنگ کتنا ظاہر ہو رہا ہے. ہاسپٹل کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے, بیماروں کا علاج ہو رہا ہوگا. امام کے زمانے میں بھی اگر ہاسپٹل ہوں گے تو اس میں بھی یہی ہونا ہے, لیکن وہاں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے. لیکن جب ہاسپٹل میں جائے انسان تو ایسا محسوس ہو کہ یہ ہاسپٹل, اس ہاسپٹل کے اوپر خدائی رنگ چڑھا ہوا ہے, الہی رنگ نظر آ رہا ہے. یہاں کے ڈاکٹر, یہاں کے اسٹاف, یہاں کے لوگ سب ایک الہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. تو دکاندار, تاجر بھی ایسا بن سکتا ہے کہ وہ نماز اپنے وقت میں پڑھے گا, لیکن اس کی تجارت گاہ, اس کا آفس, وہ سب کیا ہوگا؟ الہی رنگ میں رنگا ہوا ہوگا. امام جب حکومت بنائیں گے تو اصل ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف الہی رنگ نظر آئے, پورے معاشرے پر الہی رنگ نظر آئے, اور ایسا غالب رنگ ہو یہ الہی رنگ کہ اس کے مقابلے میں شیطان اپنا رنگ ظاہر ہی نہ کر سکے. صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. اچھا, اب خدائی رنگ پورے معاشرے پہ لانا ہے. میں نے صرف دو مثالیں دی, ایک بازار کی مثال دے دی, دکان کی مثال دے دی, آفس کی مثال, اور ایک جو ہے وہ ہاسپٹل کی. آپ اس کو پورے معاشرے میں لے جا سکتے ہیں, آپ اس کو اپنے, حتیٰ کہ فرض کر لیں کہ اگر میڈیا آپ کے پاس کوئی ایسا چیز ہے کہ جس پر آپ کا اپنا میڈیا ہاؤس ہے فرض کر لیں, تو اس کے اندر بھی الہی رنگ ہوگا. یہ اصل میں مقصد ہے. اگر کسی کے پاس کوئی اور ایسا کام ہے کہ جو معاشرے کا کوئی حصہ ہے, اسکول ہے فرض کر لیں, تو اسکول میں نماز نہیں پڑھائی جا رہی ہوگی, لیکن جو اسکول کا اوور آل رنگ ہوگا وہ کیسا رنگ ہوگا؟ الہی رنگ ہوگا, خدائی رنگ ہوگا. اچھا, اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خدائی رنگ لے کر آ رہے ہیں, یہ کون لوگ لے کر آ رہے ہیں؟ امام زمانہ, ان کے اصحاب. سوال, جو لوگ الہی رنگ دینا چاہتے ہیں معاشرے کو, خود وہ کس رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے؟ اگر وہ خود الہی رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہیں تو کیا وہ معاشرے کو الہی رنگ میں رنگ سکتے ہیں؟ جنہوں نے خود اپنی تربیت نہ کی ہو, کیا وہ معاشرے کی تربیت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ امام زمانہ کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب کے سب بہترین انداز سے اپنی تربیت کر چکے ہوں گے, اپنے آپ کو خدائی رنگ میں ڈھال چکے ہوں گے. جب وہ خدائی رنگ میں ڈھل چکے ہوں گے تو پھر پوری دنیا کو خدائی رنگ میں ڈھالنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی. یہ لوگ کتنے ہوں گے؟ تھوڑا سا اشارہ کر دوں اس کی طرف. بہت مشہور و معروف ہے کہ 313, اور یہ 313 کا ورڈ, جو عدد جو ہمارے سامنے آیا ہوا ہے, بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر, حدیثوں کے اندر یہی عدد دیا ہوا ہے. لیکن حدیثوں کے اندر 10,000 کے لشکر کا بھی ایک تذکرہ ملتا ہے. حدیثوں میں 313 کا بھی ملتا ہے, 10,000 کا بھی ملتا ہے. یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ 313 جو ہے نا, یہ امام کے وزیر ہوں گے, خاص افراد جو سسٹم کو چلائیں گے. امام لیڈر ہیں, امام ہیں, انہوں نے دنیا پر حکومت قائم کرنی ہے اور کی ہوئی ہے, تو اس سسٹم کو کون چلائے گا؟ 313 افراد. یہ بہترین افراد ہوں گے جو سسٹم کو چلائیں گے. لیکن یہ 313 افراد ہی نہیں ہوں گے, بلکہ 10,000 افراد کی اور یہ ایک عدد احادیث میں نظر آتا ہے, اور بھی تعداد ملتی ہے. لیکن میں نے 313 کا ایک عدد آپ کو سنایا, ایک جو ہے وہ 10,000 کا, یہ مشہور ہے دو, ورنہ چند سو افراد کی تعداد بھی ملتی ہے. تو 10,000 کا جو لشکر ہے, یہ پھر ایک لشکر کی صورت ہوگی, اور یہ بھی اختتام نہیں ہے, اس کے بعد اور مومنین بھی ان کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے. پہلا لشکر ظہور کے لیے کہا جاتا ہے کہ 313 افراد ظہور کے لیے ہوں گے اور 10,000 کا لشکر جو ہے وہ قیام کے لیے ہوگا. اس طرح سے علماء نے بیان کیا. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. اس کے اندر ایک نقطہ اور بیان کر دوں تعداد کے اعتبار سے کہ جب ہم تعداد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عام طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید 313 مرد ہوں گے 10,000 مرد ہوں گے. نہیں, ان کے اندر باقاعدہ روایات کے اندر خواتین کی تعداد بھی آئی ہے. اختلاف ہے روایات میں لیکن تعداد آئی ہے. بعض کے نام بھی آئے ہیں, بعض خواتین کا نام بھی اس کے اندر آیا ہے. یہ خواتین بھی اس کے اندر شامل ہوں گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اگر یوں سمجھ لے کہ کوئی انسان کوشش کرے مرد ہو یا عورت تو وہ اپنے آپ کو لشکر امام زمانہ میں شامل ہونے کے قابل بنا سکتا ہے. 313 میں نہ صحیح, 10,000 میں صحیح, لیکن ایک صورتحال ہے جس کے اندر انسان گزر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اچھا, ہم نے اس بات کو تو سمجھا دیا کہ ایک لشکر ہے. اب ایک سوال, کیا امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا ضروری ہے؟ سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو امام زمانہ کے دور جب آنے والا ہے ان کے ظہور کے بعد, وہ جو زمانہ ہے وہ آخر زمانہ ہے. آخر زمانے میں بس یہ دو سائڈیں ہوں گی, ایک لشکر امام ہوگا اور ایک مخالفین. اگر مخالفین ہیں لشکر امام میں شامل نہیں ہے تو بدبختی یقینی ہے. یقینی کامیابی اس ممکن ہے کہ دوسرے زمانوں میں ایسا ہوا ہو کہ انبیاء کے لشکروں کو, آئمہ کے لشکروں کو ظاہری طور پر شکست کا سامنا ہوا ہو. مثال فرض کر لیں کہ رسول پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جنگ احد ہوئی تھی اس کے پہلے حصے میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی, لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے رسول کی بات کی مخالفت شروع کر دی ایک گروپ نے, تو معاملہ پلٹ گیا اور کافی سارے مسلمان جو ہے وہ پھر شہید ہو گئے. پہلے مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا, اس کے بعد کفار کا پلڑا بھاری ہو گیا. یا فرض کر لیں کہ ہم کہتے ہیں امام حسین کے زمانے میں کربلا میں 72 یا اس سے زیادہ افراد کا لشکر سب کے سب شہید ہو گئے. تو ظاہری طور پہ کیا کہا جائے گا؟ ظاہری طور پہ اس کو شکست کا لفظ استعمال کیا جائے گا, ظاہری طور پر. حقیقت میں کامیابی آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے لیکن ہم ظاہری طور پہ بات کر رہے ہیں. لیکن جب امام زمانہ کا لشکر آئے گا اس لشکر میں ظاہری شکست کا بھی نام و نشان نہیں ہے. وہاں پہ ظاہری طور پر یقیناً امام کا لشکر غالب آئے گا اور جو اس لشکر میں شامل نہیں ہوا بدبخت ہے, شکست کا شکار ہو جائے گا, بری طرح سے جو ہے وہ ناکامی میں چلا جائے گا. تو اب یہاں پر ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے, لازمی طور پہ ہمیں لشکر امام میں جانا ہے. لشکر امام میں جانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے, میں نے عرض کیا کہ سب لوگوں کو خدائی رنگ میں رنگنا ہوگا. لیکن عزیزانی گرامی, میں آپ سے مثال کی بات کروں, یہ آپ نے جو لوگ کلر کرتے ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کو کلر کے لیے بلاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس دیوار پہ فلاں کلر چاہیے, تو پہلے وہ پرانا کلر جو ہے وہ رگڑائی کر کے اس پرانے کلر کو صاف کرتے ہیں. آپ کہیں کہ بھائی کیوں اتنا ٹائم لگاتے ہو, اسی کے اوپر کلر کر دو, تو کبھی بھی کوئی ماہر آدمی یہ کام نہیں کرے گا. کہیں گے پیسے نہیں بچاؤ, ٹھیک ہے نا, یہ چند دنوں کے اندر ضائع ہو جائے گا, پہلے ہم رگڑ لیں گے تو اس کے بعد جب کلر کریں گے تو ظاہر یعنی اچھا کلر آ جائے گا اور وہ پائیدار بھی ہوگا. بس یعنی گرامی, اگر اس مثال کو سمجھ لیں تو بالکل ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے انسان کی کہ جو امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر دنیا میں خدائی رنگ کو غالب کرنا ہے تو سب سے پہلے خدائی رنگ کو اپنے اوپر غالب کرنا ہوگا, اور اپنے اوپر خدائی رنگ کو غالب کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ شیطانی رنگ کو کھرچ کر رگڑ کر صاف کرنا. اگر یہ کام نہیں کیا, اگر اچھی طرح سے اس شیطانی اثرات کو دور نہیں کیا تو خدائی رنگ ظاہری طور پر آ بھی جائے گا لیکن ممکن ہے کہ پائیدار نہ ہو. پائیداری کے لیے ضروری یہ ہے کہ پرانے رنگ کو جس حد تک ہو سکے کھرچ کھرچ کے رگڑ رگڑ کے دور کر دیا جائے. اب میرا سوال, آیا اس کام کے لیے ماہ رمضان ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم پر. بس تو ہمارا سوال کیا بنا؟ سوال یہ بنا کہ اس میں ماہ مبارک رمضان کا کیا اثر ہو سکتا ہے, کس طرح سے ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. سب سے پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, دیکھیں ایزانی گرامی, بہت ہی صاف بات, بہت ہی واضح, ماہ مبارک رمضان اس معاملے میں بہترین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سب سے پہلے چیز چاہیے نا اس پرانے رنگ کو کھرچنے کے لیے وہ ہے کنٹرول. کنٹرول کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں تقوی الہی. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم لوگوں سے پہلے پر کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ کنٹرول پیدا ہو جائے. تقوی یعنی کنٹرول, ایک ایسا کنٹرول پیدا ہو جائے کہ اس کے سامنے کوئی برائی آئے اور وہ اس کو اپنی طرف دعوت دے لیکن وہ یہ سوچے کہ خدا نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا. اسے کہتے ہیں تقوی. دل چاہ رہا ہے یہ کام نہ کروں, خدا کہہ رہا ہے یہ کام کرو, اگر خدا کی بات ماننی تو یہ ہو جائے گا تقوی. اور اگر دل چاہ رہا ہے کہ یہ کام کر لوں, خدا کہہ رہے نہ کرو, اگر خدا کی بات ماننی, اسے کہتے ہیں تقوی. قرآن کہہ رہا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا. یعنی یوں سمجھیے ذہنی گرامی کہ انسان کے اندر تقوی, یعنی انسان کے اندر ایسا کنٹرول پیدا ہو جائے کہ وہ گناہ کے مقابلے اپنے آپ کو روک لے اور دین اور نیکیوں کے مقابلے میں جب شیطان اس کو غلغلائے تو شیطان کو دور کر کے وہ آگے بڑھ جائے. اس کی مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. دیکھیں ماہ مبارک رمضان کیسے فائدہ دیتا ہے. ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ آپ سے کہہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر اور سو لو, اور سو لو. وہ جاگنے دینے کے ارادے میں ہی نہیں ہے, وہ تو آپ کو جاگنے نہیں دینا چاہ رہا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو واجب کیا ہے, لہٰذا مجھے رات کو سحری کر لینی چاہیے تاکہ صبح روزہ رکھ سکوں. اب آپ شیطان کے مقابلے میں اگر خدا کی بات مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اندر تقویٰ کو زندہ کر رہے ہیں, تقویٰ کو آگے, یعنی کنٹرول, آسان الفاظ میں کنٹرول بنا رہے ہیں. اور جب آپ کا دن کے اندر دل چاہتا ہے کھانا کھا لوں, پانی پی لوں, کوئی اور اگر کام کرتا ہے انسان کھانے پینے والا, میں نام نہیں لینا چاہتا ایسے کاموں کا کہ جو لوگوں کی عادت بن چکی ہے اور جس کی وجہ سے بے تحاشا جو ہے وہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, کینسر پھیل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتے. دل چاہتا ہے, میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ جو میں نام نہیں دیتا ہوں, لوگ واضح طور پہ مثلا فرض یہ گٹکا اور اس قسم کی چیزیں, میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ گٹکا کیوں نہیں چھوڑتے جو کھانے والے تھے, انہوں نے ہم چھوڑ نہیں سکتے. میں نے کہا اچھا مار کے رمضان کے روزے رکھتے ہیں, ان کہاں رکھتے ہیں, الحمدللہ. کہ تم جب 14-15 گھنٹے ماہ مبارک رمضان میں گٹکے سے پرہیز کر سکتے ہو تو عام دنوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ نے اتنی پاور تو دی ہے کہ تم اپنے آپ کو روک سکتے ہو, لیکن عام دنوں میں تمہارا عزم نہیں ہوتا, ماہ مبارک رمضان میں جذبہ ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے، تم یہ کام کر لیتے ہو۔ دیکھیں عزیزان گرامی، عام دنوں میں جس کام کے سامنے انسان سرنڈر ہو جاتا ہے، ماہ مبارک رمضان کی برکت اتنی ہے کہ اس کے مقابلے میں چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی اس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے جسے کینسر بےتحاشا پھیل رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو اس سے دور، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر کنٹرول پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کنٹرول کہاں سے آ رہا ہے؟ ماہ مبارک رمضان اور روزے سے۔ بس عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے، میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں، آپ کی خدمت میں فی الحال دو مثالیں پیش کر دی، ایک آدھی مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد علی مکہ پر۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے، امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو آپ کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ جذبہ اطاعت ہونا چاہیے۔ ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد پر۔ یہ حدیث ائمہ کے اصحاب کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، رسول پاک سے، مولا علی سے، جس میں انہوں نے امام زمانہ کے ساتھیوں کی صفات بیان کی ہیں۔ تو ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے وہ روایت ہوئی ہے، خدمت پیش کروں، حضرت علی علیہ السلام سے۔ آپ فرماتے ہیں، معرفت کے حوالے سے کہ امام زمانہ کے جو اصحاب ہوں گے وہ معرفت میں اتنے بلند ہوں گے، معرفت اتنی زیادہ ہوگی ان کی کہ یعنی اللہ کی معرفت کا جو حق ہے نا، جو حاصل کر سکتا ہے انسان، حقیقت میں اللہ کی معرفت حاصل انسان 100% حاصل کر ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ ہے، اس لیے وہ لامحدود ہے، انسان محدود ہے، محدود ذات کبھی بھی لامحدود کو صحیح طور پر جیسا کہ حق ہے سمجھ ہی نہیں سکتی، سمجھیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، محدود ہے، لیکن جتنا اس کا امکان میں ہے اتنا معرفت حاصل کرنا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو خدا کو جیسا کہ شائستہ ہے، جیسا کہ اچھا ہے، ایسا جو ہے وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہوں گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اطاعت کے بارے میں کہ ان کی اطاعت ایسی ہوگی کہ وہ آنہا در اطاعت از امام خویش می کوشن، یعنی اللہ اپنے امام کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ پوری پوری کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ جو اطاعت کی کوشش ہے یہ کہاں سے انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ پیدا ہوگی بہت سارے کاموں کے علاوہ، اس کے لیے جو بہترین کام ہے وہ ماہ مبارک رمضان سے صحیح استفادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اپنے نفس کی مخالفت کریں۔ نفس کی مخالفت اور اللہ کی اطاعت، یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ میں چلتے ہیں۔ اگر ہم نفس کی اطاعت میں لگ جائیں گے، اللہ کی اطاعت کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر ہم نے نفس کی اطاعت کم کرنا شروع کی تو خود بخود اللہ کی اطاعت جو ہے وہ بڑھنے لگے گی۔ نفس کی اطاعت جتنا آگے بڑھیں گے نقصان دہ ہے۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے اس لحاظ سے بہترین ہے کہ ہمیں یہ نفس کی مخالفت کرنا سکھاتے ہیں۔ نیند کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت، اٹھ جانا ہے، کافی دیر سے جاگ رہے تھے، اب سحری کھا کے سو جاؤ، فجر کی نماز قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ پورے سال تو بعض لوگ قضا کرتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ ہر انسان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ فجر کی نماز، بلکہ بہت سے لوگ نماز شب بھی ماہ مبارک رمضان میں قضا نہیں کرتے، اور ایک حدیث میں یہ بھی تھا کہ امام کے لشکریوں کی زیادہ بڑی تعداد جوانوں کی ہوگی، جوانوں کی، اور جوانی میں عبادت کا جو مزہ ہے، نفس کی مخالفت کا جو مزہ ہے، وہ دوسری عمر کے کسی اور حصے میں نہیں آتا۔ جوانی جب دیوانی ہو رہی ہوتی ہے نفس کی خواہشات کے پیچھے، جب اس دیوانی ہونے والی جوانی کو کنٹرول کیا جائے، دیوانی ہو جانے والی جوانی کو کنٹرول کیا جائے اس عزم کے ساتھ، تو اس کے اندر جو لطف ہے وہ عمر کے دوسرے کسی حصے میں نہیں آتا ہے. صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. تو ایک جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا وہ یہ تھی کہ جو صفات بیان کی گئی ہے وہ صفات میں سے دو صفت آپ کی خدمت میں پیش کی, معرفت اطاعت. یہ ان دو کے لیے جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا وہ بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ شبہ قدر کی جو اعمال ہے اس میں اعمال جب ہم پڑھ رہے ہوتے تو عام طور پہ ہمارے اعمال ہی کی طرف رجحان ہوتا ہے. سر پہ رکھنے قرآن رکھنے والے اعمال کر لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, تسبیح کر لیتے ہیں, وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک اور چیز جو ہوتی ہے ہمارے ہاں لیکن اس پہ توجہ تھوڑی سی کم ہے اور ہمیں اس پہ توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں اعمال شب قدر میں ایک اچھا اور بہترین عمل کسے شمار کیا گیا ہے؟ علمی مذاکرے کو. علم حاصل کرنا, معرفت حاصل کرنا, اللہ کی معرفت, دین کی معرفت کی طرف ایک قدم آگے بڑھانا, یہ شبہائے قدر کے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل ہے. ماہ مبارک رمضان کی تمام راتوں میں انسان کو یہ سہولت ملتی ہے کہ رات کو دیر تک جاگتا ہے, انسان جاگ سکتا ہے, صبح جلدی اٹھنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے. اس میں انسان اپنے لیے بہترین, یہ جو درس کے پروگرام ہو رہے ہیں صرف یہیں پر نہیں اور جگہوں پر بھی ہو رہے ہیں, یہ سارے دروس کے پروگرام اس لحاظ سے بہترین ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی دین کی معرفت کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن اہم چیز وہی ہے کہ خدائی رنگ حاصل ہو جائے. خدائی رنگ, اگر خدائی رنگ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کر لیا جائے. مثلا فرض کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی مدد کرنا بہت پسند ہے, اس کو شک نہیں, لیکن غریب کی مدد کرنے والا خدائی رنگ کے بجائے شیطانی رنگ کے ساتھ غریب کی مدد کر رہا, پھر کیسا ہوتا ہے؟ کیا غریب کی مدد شیطانی رنگ کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جن میں شیطانی رنگ بھی غالب آ سکتا ہے اور خدائی رنگ بھی غالب آ سکتا ہے. اگر ریاکاری کر لی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے, سارے عمل بیکار ہو جاتے ہیں ریاکاری سے. اسی طرح سے اگر فرض کر لیں کہ کسی غریب کی مدد تو کر رہے ہیں لیکن اس پہ احسان جتا رہے ہیں, قرآن کی آیت ہے کہ احسان جتانے کی صورت میں انفاق کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے, نیکی کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اذیت کی, تکلیف دی, تصویریں کھینچ کھینچ کے جو ہے وہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دی, دکھا رہے ہیں کہ مثال کی بات ہے کتنے لوگوں کو. اب دیکھیں یہ مدد تو ہے, انفاق تو ہے, لیکن ایسا انفاق ہے جو اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ناپسندیدہ انفاق ہے. البتہ بعض علماء محسن کراتی صاحب یہ کہتے تھے کہ زندہ ہے الحمدللہ, اللہ ان کو حیات دے, بیمار ہو گئے تھے بیچ میں لیکن یہ کہ الحمدللہ صحتیاب ہیں اور بہت خدمت کر رہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ ایک تک درس میں کہہ رہے تھے, بہت اچھا درس دیتے ہیں, ایک درس میں کہہ رہے تھے کہ اگر خدا کی خاطر کرو انفاق تو اچھا ہی ہے, اگر کسی کو دکھانے کے لیے بھی کرو تو بھی کرو, کم سے کم کسی غریب کو تو کھانے کو ملے گا, اس کی کچھ مشکل حل ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا سے, اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا سے جو انسان دکھاوے کے لیے نیکی کر رہا ہے, شاید اس کی دعا سے انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے آج یا کل کبھی نہ کبھی کہ بھائی میں اتنی نیکی کرتا ہوں کیا فائدہ ہے اسی نیکی کا, آئندہ میں جو کچھ کروں گا وہ خدا کے لیے کروں گا, دکھاوے کے لیے نہیں کروں گا. تو اگر دکھاوے کے لیے بھی کرنا ہے تو کرے تو صحیح, کم از کم شاید آگے چل کے جو ہے وہ اس کے اندر کچھ نیت میں بہتری پیدا ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. اور اذن اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, آپ دیکھیے کہ روزے کے اثرات, دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ روزے میں ویسے تو انسان اپنے اوپر کنٹرول کافی رکھ لیتا ہے, لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا دل خام خامے جو ہے نا برائی کی طرف جاتا بھی ہے, شیطان زیادہ برہلاتا بھی ہے. کنٹرول آسان ہوتا ہے لیکن شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اب آپ کہیں گے شیطان تو گرفتار کر دیا جاتا ہے, تو یہ ہمارے اندر جو ایک نفس بیٹھا ہوا ہے, نفس امارہ, وہ ایک اندر کا شیطان ہے, وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سارے معاملات چلاتا رہتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان برائیوں کی طرف راغب ہونے کا وسوسہ زیادہ پیدا ہوتا ہے. مستدرک الوسائل ایک بہت اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے احادیث کی, اس کے اندر یہ روایت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے آئی ہے. بی بی فرماتی ہے کہ اگر ایک روزے دار اپنی زبان, اپنے کان, اپنی آنکھ, اپنے اعضا و جوارح کو روزے کے دوران کنٹرول نہ کر سکے تو پھر روزہ اس کے اور کس کام آئے گا. نہ آنکھ کنٹرول میں ہے, نہ زبان کنٹرول میں ہے, نہ کان کنٹرول میں ہے, نہ اعضا و جوارح کنٹرول میں ہے, پھر روزے کا کرنا کیا ہے؟ روزہ وہ ہے جو ان چیزوں سے, جو ان چیزوں پر کنٹرول کرے, جس سے ان چیزوں پر کنٹرول انسان کو حاصل ہو. پیزانی گرامی بی بی کا یہ جملہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ ہاتھوں پیروں کو کنٹرول کرنے کا نام ہے روزہ. اگرچہ روزے میں جو چیزیں کھانا پینا حرام ہے, وہ تو جو روزے میں جن چیزوں سے امساک کرنا ہے, اٹھنا, وہ تو کرنا ہی ہے, لیکن جو اصل اس کا لب لباب ہے, وہ لب لباب کیا ہے؟ زبان, آنکھ, کان, اعضا و جوارح کو کنٹرول کرنا ہے. یہ اصل مدعا ہے, اصل مقصد ہے. اور آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں امام جعفر صادق علیہ السلام کی. آپ فرماتے ہیں امام کے اصحاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو راتوں کو ساری رات عبادت اور دن کو روزہ رکھیں گے. راتوں کو عبادت, دن کو روزہ. دیکھیں پھر آپ کے خیال میں پھر ماہ رمضان کا ایک تصور پیدا ہو گیا. اس میں پھر ہمارے لیے یہ وہ وقت ہے کہ یہاں پر اپنی پریکٹس کریں کہ راتوں کو عبادت اور دن میں روزہ. اب آپ یہ ذہن میں ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ کیا ہم پھر سارا سال روزہ ہی رکھیں گے. خود خدا بھی نہیں چاہتا سارا سال روزہ رکھیں, کیونکہ اس نے بھی کم از کم دو دن کا روزہ بالکل حرام کیا ہوا ہے. دو عیدوں کا روزہ بالکل ہی حرام کیا ہوا ہے, کہ اس میں تو روزہ رکھنا ہے ہی غلط. تو خدا بھی نہیں چاہتا پورے سال روزہ رکھے, لیکن بہرحال سارے سال روزہ رکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. انسان اس 30 دنوں کے اندر کنٹرول حاصل کرے اور پورا سال روزے سے خالی نہ رہے, شاید یہ مراد ہو. میں اکثر عرض کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ ماہ مبارک کے آخر میں اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا اپنے اوپر, تو دیکھیں کہ ماہ رمضان میں جو اچھے کام ہم کیا کرتے تھے اور جن برے کاموں سے ہم بچا کرتے تھے, ماہ رمضان کے بعد وہ کتنا عرصہ چلے. اگر اگلے ہی دن سب کچھ ختم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان سے کیا استفادہ کیا. اگر اس کے بعد ایک ہفتہ, ایک مہینہ, کچھ عرصے تک اثرات جاری ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا ہے, آگے ہمیں پتہ چلے گا. لیکن اس کی پریکٹس ہمیں ماہ رمضان میں کرنی پڑے گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رمضان کے بعد پریکٹس کریں گے. یہ ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے راتوں کو جاگنے کے لیے, دن کو روزے رکھنے کے لیے. راتوں کو جاگنا, اور میرے زبان پہ آتے آتے رہ گیا دن کو سونا. کیونکہ یہ ایک عام طور پہ کیا رجحان ہوتا ہے, ہم نے بھی ایک دفعہ ایران میں پہلا رمضان تھا تو ہم نے سوچا کہ ساری رات جاگیں گے. اچھا, ساری رات جاگ تو لیا, بڑا اچھا بھی لگا, لیکن اس کے بعد سارا دن جو ہے وہ سونے میں گزر گیا, اور درس ورس بھی جو ہے وہ یا تو پڑے ضائع ہو گئے, یا بیٹھے رہے اور درس کے دوران نیند آتی رہی, اور کوئی فائدہ نہیں ہوا درس میں بیٹھنے کا. تو بہرحال اس سے اندازہ یہ ہوا, استادوں سے پوچھا بھی جیسے مثال کی بات ہے, تو اندازہ یہ ہوا کہ مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے سارے کام کاج چھوڑ دے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ راتوں کو اپنے آپ کو عبادتوں کی طرف متوجہ کرے, سحر کا وقت ضائع نہ ہونے دے. سحر کا وقت ہمارا بہت ضائع ہو جاتا ہے. ذہنی گرامی یہ دعائے ابو حمزہ شمالی ہے نا, اندازہ نہیں کر سکتا اس کے جملات کا, کیسے عجیب و غریب جملات ہیں. دعائے افتتاحی بہترین ہے, دعائے ابو حمزہ شمالی کے بہت سارے جملے بہت ہی دلچسپ ہیں. ایک جملہ ہمیں آئمہ بتاتے ہیں, ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم یہ جملے بول سکیں, لیکن آئمہ چونکہ مزاج پروردگار سے آشنا ہے, مزاج رب سے آشنا ہے, لہٰذا وہ جب بات کرتے وہ ہمیں سکھاتے, تمہاری سمجھ میں بات آ سکتی ہے. یہ جو مناجات شابانیہ مائی شابان میں آپ نے پڑھی ہوگی, اس میں ایک جگہ ایک جملہ آتا ہے کہ خدایا, یعنی انسان جب اپنے باس کے ساتھ اس نے کوئی خرابی کر دی ہو, غلطی کر دی ہو, نافرمانی کر دی ہو باس کی, تو باس کے سامنے جا کے گڑ گڑاتا, اسے معافی مانگتا ہے, ہم سے غلطی ہو گئی, آپ نے کہا تھا لیکن ہم نے اپنی بات نہیں مانی. تو ہم بھی جب خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو سامنے گڑ گڑاتے ہیں, گڑانا چاہیے. لیکن ماہ شعبان کی جو مناجات شعبانی ہے اس کا ایک جملہ ہے, یہ اگر امیر المومنین نہ فرماتے تو ہماری شاید جرت نہ ہوتی یہ جملہ بولنے کی. امام اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ خدایا, خدایا جب میں تجھے پکاروں, گناہ گار ہوں, جب میں تجھے پکاروں تو تو میری طرف ایسے دیکھ جیسے ایک ایسے بندے کو دیکھ رہا ہے جس نے تیرے پکارنے پر تیری نافرمانی نہیں کیے بلکہ تیری فرما برداری کیے, تیری اطاعت کی. یعنی ہوں میں نافرمان, لیکن تو جب میں تجھے پکاروں تو مجھ کو ایسے دیکھ جیسے تو کسی اپنے اطاعت گزار بندے کو دیکھتا ہے. ایک نافرمان بندہ خدا سے یہ کہہ رہا ہے, خدا تو مجھے اطاعت گزار بندے کی طرح دیکھ. یہ آئمہ کہہ سکتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. دعائیں ابو حمزہ شمالی کے اندر ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جملہ, بہت سے جملے بڑے مزیدار ہیں, ساری دعائیں ہی بہت ہی دلچسپ ہیں. دعا تھوڑی سی لمبی ہے, شاید آپ لوگ اس کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ بھائی ایک دن میں نہیں پڑھی جا سکتی. ایک دن میں نہ صحیح, بعض راتوں میں پڑھیں, اتنی دعا پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس نہ ہو, تھکاوٹ محسوس نہ ہو, تھوڑی سی پڑھیں بغیر تھکاوٹ کے. اس میں ایک جگہ امام چوتھے امام فرماتے ہیں کہ خدایا اگر تم مجھے جنت میں ڈالے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا, اگر تم مجھے معاف کر کے جنت میں ڈالے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا, اور اگر تم مجھے عذاب دے کر جہنم میں ڈالے گا تو شیطان خوش ہوگا, تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا, اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تیرے نزدیک تیرے رسول کی خوشنودی شیطان کی خوشنودی سے زیادہ عزیز ہے. تو اسے خوش نہیں کرنا چاہتا, تو اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے. یعنی ہم تمام تر گناہوں کے باوجود خدا کے سامنے یہ امید لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ خدایا ہماری خاطر نہ صحیح لیکن تو اپنے رسول کی خوشنودی کی خاطر مجھے بخش, اپنے رسول سے جو تیری محبت ہے, اس کی امت ہے, اس کی وجہ سے میں بخش. ہمارے اندر ہمارے عمل میں یہ طاقت نہیں ہے, لیکن ان کے واسطے سے, ان کے وسیلے سے. دعا ابو حمزہ شمالی کے بہت سارے جملے ہیں, میں صرف اشارہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ضائع نہ جانے دیں, اس کو ضائع نہ جانے دیں. پورے ماہ رمضان میں روزانہ نہیں پڑھ سکتے, چند ٹکڑوں میں پڑھ لیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایک ہی دن میں دو دن میں ختم کریں, اگر ایک دن میں دو دن میں دس دن میں بھی ختم ہوتی ہے تو بری نہیں ہے ترجمے کے ساتھ, کیونکہ اس کے جملے واقعی عظیم الشان جملے ہیں. خود دعا افتتاح جس کے آخر میں امام زمانہ کا بہت زیادہ تذکرہ ہے اور ان کی حکومت کا تذکرہ ہے, اس میں بھی ایک جملہ جو یہاں پر روزانہ پڑھی جائے گی, درس سے پہلے شرکت کر سکتے ہیں, گھر پہ پڑھ سکتے ہیں, بہت ہی اچھی دعا ہے. اس کی بھی ایک جملے, چند جملے بہت ہی دلچسپ کھینچ لیتے ہیں انسان کو. ایک جگہ فرماتا ہے, یعنی دعا میں ہم عرض کرتے ہیں پروردگار کی شان میں کہ خدایا, یا رب انکا تدعونی فاولی عنکا, خدایا تو مجھے پکارتا ہے میں تجھ سے منہ موڑ لیتا ہوں, تو مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے میں تجھ سے دوری کا, بغض کا اظہار کرتا ہوں, تو مجھ سے دوستی کا اظہار کرتا ہے, بلاتا ہے, اور میں تیری طرف پیٹھ کر کے چلا جاتا ہوں. اس کے باوجود، اگلا جملہ، اس کے باوجود تیرا فضل و کرم ہم پہ کمی نہیں ہوتا، اس کے باوجود تیرا فضل و کرم ہمارے اوپر جاری و ساری ہے۔ عزیزانِ گرامی، ہم کتنے ہی دور ہو جائیں لیکن یہ دعائیں ایسی ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں ان دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں نا، تو یہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کھینچ لیں گی۔ کوئی نہ کوئی ایسا شاید امکان پیدا ہو جائے کہ ہم اپنا راستہ خدا کے انحراف سے ہٹ کر خدا کی طرف کا راستہ بنا لیں۔ بہترین دعائیں ہیں۔ اس کے جملے ممکن ہے کہ بعض جملے آپ کو کم اپیل کریں، بعض جملے آپ کو زیادہ اپیل کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئمہ نے یہ دعائیں ہر ایک کے لیے لکھی، بیان کی، عرفا کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے، عام انسان کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے۔ ممکن ہے کسی کو کوئی جملہ کس طرح سے اپیل کرے، کسی کو کوئی طرح کس طرح سے اپیل کرے، لیکن یہ بہترین دعائیں ہیں ماہ مبارک رمضان امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے۔ بہترین مہینہ شمار ہو سکے، صلوات پڑھے محمد والے محمد کے۔ اور آپ کی خدمت میں ایک دو چیزیں جلدی جلدی عرض کر دوں، وہ یہ کہ امام نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ، یہ بھی چھٹے امام سے روایت ہے، کہ جنگ کے میدان میں جو امام کے اصحاب ہوں گے نا، وہ امام کے گرد اس طرح سے گھوم رہے ہوں گے کہ سونے کی سپر ایک ڈھال بنا کے رکھی ہوگی، یعنی امام کو کوئی غضب نہ پہنچے، لوگ اپنی جان نثار کرنے کے لیے امام کے لیے تیار ہوں گے، امام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، امام کی حفاظت اس طرح سے۔ دیکھیں، انسان کسی کے لیے جان نثار کب کرتا ہے؟ جب اس سے بے انتہا محبت کرے، بے انتہا محبت، اپنی جان سے زیادہ جب اس سے محبت کرے۔ ماہ مبارک رمضان کیا ہے عزیزانِ گرامی؟ ماہ مبارک رمضان امام کی حکومت، امام کی ولایت پورے سال ہے، ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، پورے سال پہ اس کی ولایت ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں خاص طور پہ اس کا اشارہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید کا سورہ انا انزلنا، ٹھیک ہے نا، انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ آج کے زمانے میں کون ہے اللہ کی حجت جس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ امام زمانہ۔ امام زمانہ سارے سال امام کی ولایت قائم ہے، لیکن ماہ رمضان میں، شب قدر میں بالکل واضح طور پہ نظر آتی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے کس پر آتے ہیں؟ حجت خدا پر۔ حجت خدا اس زمانے میں امام زمانہ ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان امام زمانہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے بہترین، یہ جو ہم دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں ہمیشہ یہاں پہ پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں بہت اچھا ایک رواج بن گیا ہے کہ مجالس میں، محافل میں، حتیٰ کہ شادیوں میں امام زمانہ کی یہ دعا، دعا سلامتی امام زمانہ ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، یہاں پہ بھی عام طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ کس دن نازل، یہ کس دن کے اعمال میں ہے؟ مفاتیح الجنان کھول کے دیکھیے، 23 رمضان کے اعمال میں، 23 ماہ مبارک رمضان کے اعمال شب قدر میں سے ایک عمل کیا ہے؟ یہی دعا سلامتی ہے امام زمانہ۔ البتہ اس کی دو تین روایتیں، ایک روایت وہ ہے جو اس کے اندر ہے، ایک طویل روایت بھی ہے اسی دعا کی جو اس مفاتی میں نقل نہیں ہوئی ہے۔ عرض کرنا کیا چاہ رہا ہوں زینگر امی، ماہ مبارک رمضان امام کی حقیقی معرفت، حقیقی محبت پیدا ہو جائے، اس کے بعد انسان کی جانساری کا دور شروع ہوتا ہے۔ جب عقیدہ پیدا ہو جائے تب انسان جان نثار کرتا ہے، جان نچھاور کرتا ہے۔ میں ابھی کچھ عرصے پہلے کتاب پڑھ رہا تھا، بہت ہی پیاری کتاب ہاتھ میں لگی میرے، اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اردو ہی میں، میں نے اردو میں اس کا مطالعہ کیا، امام حسین کا کمسن سپاہی۔ یہ بچہ جو 13 سال کی عمر میں جنگ پر گیا، کوئی لے کے جانے پہ تیار نہیں تھا اس کو، بارہ رو دھو کے بڑی مشکلوں سے وہ اس نے اپنے لوگوں کو مجبور کیا کہ مجھے لے جاؤ، وہ چلا گیا، تھا جاندار آدمی اور بہت بہادر، لیکن عمر کم تھی اور جائز اس کا کیا کہتے ہیں قانون کے مطابق اس کو جانا نسائی نہیں تھا، لیکن وہ روتا پیٹتا کسی نہ کسی طرح سے اپنے والدین کو راضی کر کے और जंग पे चला गया। उसकी पूरी कहानी किताब है तकरीबन 300-400 सफ़ात की, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, तर्जुमा भी हो चुका है। उसमें वो जो 13 साल का बच्चा जो है वो बेचारा गिरफ्तार हो गया इराकी उस ज़माने की सद्दामी फ़ौज के हाथों, और उस पर बेतहाशा मजालिम ढाए गए। वो सारी बातें उसने पूरी तफसील से उसने बयान किया है आज़ाद होने के बाद, तो किसी ने लिखा है, बहुत प्यारी बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। तो उसमें वो बताते हैं कि उससे कहा कि भाई तुम क्यों जो है वो जंग पर आए। तो उसने कहा कि हमारे रहबर ने कहा था कि इस वक्त मुमलकत को बचाना ज़रूरी है, इसलिए हम जंग पर आए। तुमने अपनी जान को क्यों खतरे में डाला? भाई हम अपने रहबर के कहने पे चलेंगे। बार बार हर बात पे रहबर ये कहना चाहता था कि जब हमने उनको अपना लीडर मान लिया है तो अब हम उनके लिए अपनी जान भी निछावर करें। तो जब इंसान किसी की शख्सियत को कबूल कर लेता है ना, तो फिर उसके लिए, उसका एक वाक्य आपको सुनाऊं। वो जब आज़ाद हुआ, 7 साल बाद आज़ाद हुआ, 13 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ था, 7 साल कैद रहा, उसके बाद आज़ाद हुआ। वो अपनी कैद का एक वाक्य बताता है इमाम ज़माना के हवाले से कि हम पर बेतहाशा मजालिम डाते थे वो लोग। बेतहाशा वो मजालिम की दास्तान जो किताब में लिखी हुई है, यानी इंसान की रूह तड़प जाए ऐसे मजालिम। एक दफ़ा वो कहता है कि मुझे बेतहाशा मारा, तो फिर उसने कहा था कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, जो मैंने कहा था उस पर अमल नहीं किया, अब मैं देखना तुम्हारे साथ कितनी बहुत रियायत की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें माजूर कर दूंगा, मफलूज बना दूंगा, सारी ज़िंदगी तुम दूसरों के ऊपर बार बने रहोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बच्चा था वो बहुत ज़ालिम आदमी था, उसको कई बार समझा चुका था, लेकिन ये हमेशा मतलब उसकी बात मानता नहीं था, उसकी वजूहत थी। तो उसने पूरी वो लिखा है कि मुझे कितना मारा। उसके बाद उसने वो आखिरी जो उसको काम करना था, उसने अपनी छड़ी उठाई और उस छड़ी को वो इस तरह से ख़ास तरीके से कमर पे मारना चाह रहा था कि शायद वो चाहता था कि उसकी बैकबोन को इस तरह से तोड़ दे बाहर। तो उसने जब छड़ी उठाई और आखिरी वार करना चाह रहा था, तो वो जो कैदी था उसने कहा कि मैंने उस वक्त मेरे मुँह से बेतहाशा अचानक से या साहिब ज़मान का लफ्ज़ निकाले, इमाम ज़मानों को मैंने बेतहाशा को बेख्तियार पुकारा। वो कहता है कि हम लोग इनके सामने कोशिश करते थे कि इस किस्म के जुमले इस्तेमाल ना करें। क्यों? इसलिए फिर वो मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे हाँ हाँ बुलाओ अपने हुसैन को, बुलाओ अपने इमाम ज़माना को बुलाओ, देखते हैं तुम्हारी कैसे मदद करते हैं, मजाक उड़ा। तो हम कोशिश करते थे कि ऐसे अल्फाज इस तरह से इमाम से मदद ना मांगे, लेकिन मैं इतना पिट चुका था, अब ये आखिरी बार उसको मुझ पर करना था, मेरे मुँह से अचानक जो है वो या साहिब ज़मान निकला और दो आदमी ने मुझे पकड़ के झुका रखा था, और तीसरा वो जो असल कमांडर था वो मुझे ऊपर से लाठी मारना चाह रहा था। का जैसे ही मैंने या साहिब ज़मान कहा, एकदम से मैं तो उल्टा झुका हुआ था, मैंने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, यानी ऐसा लगा कि जैसे फिल्म एकदम से रुक गई है, और वो जो लाठी मेरी कमर पर पड़ने वाली थी वो पड़ी नहीं। तो मैं हैरान हो गया कि क्या हो गया, क्यों लाठी नहीं मारी इसने मुझे। तो थोड़ी देर के बाद मैंने ये पलट के देखा, तो देखा तो वो दोनों थे जिन्होंने पकड़ के झुका रखा था, वो भी ऐसे ही अचानक से चुप खड़े हुए थे। तो फिर मैं पलट के देखा तो वो जो मारने वाला था उसके हाथ में लाठी थी, लेकिन लाठी वो बता दें छड़ी थी, छड़ी लाठी जो आमतौर पर कमांडरों के हाथ में होती ना, छड़ी जिसको आमतौर पर अपने हाथों में मार रहे होते छोटे, वो छड़ी इस तरह से यानी टुकड़ों में बट चुकी थी कि जिस तरह चीर दिया जाए ना लाठी को, तो चीर दिया तो कैसे उसके, यानी एक जगह से पकड़ी हुई होती लेकिन ऊपर से चारों तरफ से अलग अलग हो चुकी थी, यानी वो अजीब यूँ झाड़ू बन चुका था समझ लो, उसे तिनके बन चुके थे उस छड़ी के। और जब उसने ये देखा तो यानी उसकी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने भी जो है वो एकदम से वो भी रुक गया, उसकी भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, और ये मामला वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। बहरहाल फिर उसने गुस्से में लाठी दूर फेंकी छड़ी, और उन दोनों से मतलब गालियां देते हुए कहा कि ले जाओ उसको, ले जाकर बंद कर दो। क्योंकि इमाम ज़माना किस तरह से आज भी हमारी मदद कर रहा है, ये सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं है। अगर हम वाक़यात देखें तो बेतहाशा ऐसे अफराद मिलेंगे कि जिनके अंदर جن کی زندگی میں ایسے واقعہ پیش آئے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. سوال ہے کہ ماہ مبارک دعا و مناجات کا مہینہ ہے, لیکن شاید موضوع سے ایسا لگتا ہے آج کے کہ دعا و مناجات مقصد نہیں ہے بلکہ وسیلہ ہے. امام کے لشکر کی تیاری کے لیے شاید ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ہم اپنے اعمال کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھ سکیں, اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں عزیزانی گرامی, ایک جملہ استعمال ہوتا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی قرآن کا, عربی قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ, ترجمہ پڑھو. ٹھیک ہے, قرآن سمجھنے کے لیے ہے, تو اگر ہم عربی پڑھیں گے, عربی آتی ہے, اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ, ترجمہ پڑھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہے, سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہے. لیکن یہ کہنا کہ عربی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کسی نے بھی اس کی تائید نہیں کی, کسی نے بھی اس کی تائید نہیں کی. لہٰذا قرآن پڑھنا اپنی جگہ پر عربی زبان میں, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے, سننا بھی عبادت ہے, لیکن ساتھ میں ایک وقت نکالنا چاہیے کس چیز کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے. صرف پڑھنے پر اکتفا نہ ہو, یہ پہلی سیڑھی ہے. اس سیڑھی کے کئی اسٹیپ ہو سکتے ہیں. پہلا اسٹیپ دیکھنا ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, پھر عمل کرنا ہے. تو عمل تک کر پہنچنے کے لیے پہلے اس کو پڑھنا بھی پڑے گا, لہٰذا عربی زبان میں اس کو پڑھنا ہے. یہ جو سوال ہے دعا و مناجات کے بارے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل میں دعا و مناجات پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی, دعا اور مناجات کرنے کے لیے ہوتی ہے. مناجات کی جاتی ہے, پڑھی نہیں جاتی. دعا کی جاتی ہے, پڑھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ عربی کو چھوڑ دینا, کیونکہ عربی میں جو کچھ آئمہ نے بیان کیا ہے وہ اردو میں ہم نہیں ڈھال سکتے. لہٰذا اردو میں یا کسی بھی زبان میں ترجمہ اپنی محدودیت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اس نے محدود طور پہ ترجمہ کیا, اصل عربی کو بھی نہ چھوڑے لیکن ترجمے پر بھی توجہ ضرور دیں. اب اس کے لیے کیا کریں, اس کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ سب چیزیں نازل ہوئی ہیں اس لیے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں, اور سیکھنے کے لیے جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہر چیز سے سیکھنا ہے تو پھر اس سے بھی سیکھنا ہے, روزے سے بھی سیکھنا ہے. مطلب روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو نہیں. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں جناب سیدہ کی حدیث پیش کی مستدرک الوسائل سے کہ اگر تمہارے کان, آنکھ, زبان, اعضا و جوارح کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا روزے کا. یہی بات ہے کہ ہر چیز اسی لیے ہے, ہمیں اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھنا ہے. اگر ہم سمجھ لیں گے کہ دین ایک پورے ایک سسٹم کا نام ہے, اور اس کو صحیح طرح سے اگر ہم اخذ کریں گے تو یہ صحیح طرح فائدہ دے گا, تو یہ پھر ہر چیز کے اندر شامل ہوتی چلی جائے گی. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ تعداد 313 یا چند سو تک ہوگی, اور ایک روایت میں 10,000 ممکن ہو قیامت تک کی تعداد ہو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی تعداد عربوں میں ہوئی, مومنین بھی کروڑوں میں ہوں گے, تو کیا صرف 10,000 ہی حق پر ہوں گے, باقی سب ناحق پر ہوں گے, جبکہ ہمارے علماء کرام کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہی ہوگی؟ نہیں عزیزان گرامی, بات حق اور ناحق کے مسئلے کی نہیں ہے. حق پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مثلاً لیڈرشپ کر سکے, ملک کو چلانے والے, ملک کے محب وطن سارے ہوتے ہیں, لیکن ملک کو کون لوگ چلا رہے ہوتے ہیں؟ چند افراد چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, محب وطن سارے ہیں لیکن کسی کے لیے خاص صلاحیت ہے. یہ جو 313 افراد ہیں ان کے بارے میں لکھا, یہ وزرا ہے. وزرا, وزرا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ وہ ہیں کہ جو حق پر ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی صلاحیت رکھتے ہوں گے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. ان سب کا لیڈر کون ہے؟ ان سب کے لیڈر امام ہے. لیکن جو نیچے جو کیڈر ہوگی, جو کام کرنے والے افراد ہوں گے, ٹھیک ہے نا, کیبنٹ کہہ لیں آپ آسان الفاظ میں, اسٹیبلشمنٹ کے الفاظ کہنے, افراد کہنے, اگرچہ لفظ آج کل بہت ہی خراب ہو گیا ہے, سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے ہونے چاہیے جن کے ذریعے سے آپ اپنے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں، امپلیمنٹ کریں، ایگزیکیوشن کے لیے افراد چاہیے. تو یہ 313 کے لیے وزراء کا لفظ آیا ہے. 10,000 کے افراد کے لیے یہ کہتے ہیں پہلا اسٹیٹ ہے. لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، درس کے دوران بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بعد مومنوں کی بھی تعداد شامل ہوتی چلی جائے گی. یہ 10,000 تو افراد کے، یعنی یہ شاید وہ مین افراد ہوں گے جو فوری طور پر جو ہے وہ امام کے پتہ چلتے ہی گھروں سے نکلیں گے اور منٹوں کے اندر ایک قدم یہاں سے نکالیں، دوسرا قدم مثال کی بات ہے مولا کی خدمت میں مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ جائیں گے. لیکن یہاں پر معاملہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ شامل ہونے والے اس کے بعد بھی شامل ہوتے رہیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ حق پر صرف کہ 313 ہوں گے، 313 افراد وہ ٹاپ موسٹ افراد ہوں گے جو ایمان کے اعلیٰ ترین، مطلب مثال کی بات ہے آسان سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب سلمان اور جناب ابو ذر کا رتبہ ایک تھا نہیں تھا، جناب سلمان کا رتبہ اور جناب ابو ذر دونوں ٹاپ کلاس کے اصحاب تھے نا، رسول اللہ کے بھی حضرت علی کے بھی، لیکن ان کے مقامات میں مراتب میں فرق تھا. تو مراتب میں فرق ہوتا ہے. دعا افتتاح جس کی رمضان مبارک میں پڑھنے کی تاکید ہے، اس میں ہم دولت کریمہ یعنی حضرت حجت کی حکومت کی دعا کرتے ہیں، جس کے بعد ہم پڑھتے ہیں دوستوں کو عزت عطا فرما، اہل نفاق کو ذلت عطا فرما. کیا دعا ہی کافی ہے اور کیا امام زمانہ کا انتظار ہی ہمارا کام ہے؟ ہمارا کام انتظار ہی کرنا ہے، لیکن انتظار کا مطلب نہیں سمجھے ہم. ہمارا کام انتظار ہی کرنا ہے، انتظار ہی کرنا ہے ہم کو، لیکن انتظار کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں یہاں پر، مجھے تقریر کرنی ہے اور یہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں مقرر کا، تو مقرر کا انتظار، تقریر مقرر نے ہی کرنی ہے، لیکن باقی دوسرے کام جو ہے وہ دوسروں نے کرنے ہیں. جوادی صاحب فرماتے تھے، ذیشان ادھر جوادی صاحب مرحوم، کہ مرحوم بہت اچھا ایک مثال دیتے تھے، کہ میں ذاکر ہوں اس سے ذکر کی مثال دوں گا، کہ ذاکر کو آ کر تقریر کرنی ہے تو لوگ ذاکر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ فرش ایسا بچھائیں گے، مائک کا انتظام کریں گے، ممبر بچھا کے رکھیں گے، ساری تیاری کر کے رکھیں گے، تقریر کے لیے انتظار کریں گے. تو انتظار کا مطلب ہوتا ہے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، تو اپنے حصے کا کام کریں گے. ہمارے حصے کا کام حکومت امام زمانہ آ کر قائم کریں گے پوری دنیا پر، اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے. اپنے حصے کا کام کیا ہے؟ امام زمانہ آ کر پوری دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے. میں اگر اپنے گھر سے کر سکتا ہوں، میں اگر اپنے محلے سے کر سکتا ہوں، میرے اگر اللہ نے اتنی اگر صلاحیت دی ہے اپنے کمیونٹی سے ظلم و ستم دور کر سکتا ہوں، اگر مجھے اللہ نے اور صلاحیت دی ہے شہر کی سطح پر، ڈویژن کی سطح پر، مثال کی بات ہے صوبے کی سطح پر، مثال کی بات ملک کی سطح پر، اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کام ادا کروں. تو انتظار کرنا ہے، لیکن انتظار کا مطلب خاموش رہنا نہیں ہے. انتظار کا مطلب ہے امام کے اصل کام کے لیے زمین کو ہموار کرنے کی کوشش کرنا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم کی. بس پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا، امام زمانہ کے ظہور کے لیے یہ جو موقع تو نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کا دیا ہے، ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے بھرپور طور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جن لوگوں نے آج کے دن میں جو نیک کام انجام دیے ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان سب کاموں کو آگے آنے والے ماہ مبارک کے ایام میں جو نیک کام انجام دیے جائیں گے، جو دل میں ارادے ہیں، پروردگار ان سب تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان کی راتیں بہترین راتیں ہیں، تیری طرف سے مغفرت کی بارش ہوتی ہے. خدایا ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو تیرے دین کے خدمت گاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی مظلوم مشکلات میں گرفتار ہیں، چاہے خاص طور پر اس وقت فلسطین میں ہو، یمن میں ہو، لبنان میں ہو، پاکستان میں ہو، ہمارے اپنے پالا چنار میں ہو، کہیں بھی ہو، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان تمام مظلوموں کی نصرت و حمایت فرما. دشمنان اسلام کو اور خاص طور پر فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے پروردگار ان صہیونیوں کا جلد جلد نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک انت الغفور الرحیم۔